بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مالدار صحابہ میں سے تھے، اور ان کی ایک حیثیت تھی، ان کو یہ خیال ہوا کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کو ایک گنا، ایک فضیلت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ ارشاد فرمایا کہ هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، کہ اگر تمہیں دولت حاصل ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے، بلکہ تمہیں جو کچھ بھی مدد ملتی ہے اور رزق حاصل ہوتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے حاصل ہوتا ہے. تم میں جو لوگ کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، وجاہت اور عزت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو ظاہری اعتبار سے ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے یہ کوئی جانتا نہیں. تو فیصلہ ظاہری وجاہت اور دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فیصلہ تو دل کی کیفیت پر ہوتا ہے. تو کسی کا یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہم عزت والے ہیں اور ہمیں سماج میں ایک مقام حاصل ہے، یہ اس کا اپنا جو خیال ہے یہ خیال درست نہیں. اس کو جو کچھ حاصل ہے وہ اس کا کچھ نہیں، اول تو سب اللہ کا دیا ہوا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کمایا، ہم کہاں سے آیا، طاقت کہاں سے آئی، عقل کہاں سے آئی، یہ سمجھ بزنس کی، تجارت کی کہاں سے آئی، اگر اللہ نے وہ سمجھ نہ دی ہوتی تو کیا حاصل ہوتا. اور پھر اس کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں اللہ کی طرف سے وہ کیوں حاصل ہوئیں؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری محنت ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کس کی وجہ سے فضل فرما دے یہ کوئی جان نہیں سکتا. بعض وقت گھر میں کوئی بیچارہ کمزور ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے بے حیثیت ہوتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتا، اور اس کو تجارت اور بزنس کی زیادہ سمجھ بھی بعض مرتبہ نہیں ہوتی، لیکن جو کچھ ملتا ہے وہ اس کی وجہ سے ملتا ہے. اور اس کے کبھی کبھی بڑے تجربات ہوتے ہیں. ایک آدمی کے نہ رہنے سے کتنی بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کیا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بھول، اس کا کچھ نہیں. جو کچھ بھی محنت کرنے کے نتیجے میں حاصل ہو اس کو یہ سمجھنا کہ ہماری محنت ہے، ہمارا کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. اس لیے پسند نہیں ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، دو آدمی ہیں، دو بھائی ہیں، اور بعض مرتبہ سمجھنے بھی دونوں برابر ہوتے ہیں. عقل میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بہت زیادہ عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اور ایک بہت کم سمجھ رکھتا ہو. لیکن عجیب بات ہوتی، ایک ان میں مٹی پر ہاتھ رکھ دے تو سونا بن جائے، اور دوسرا بیچارہ محنت کرتا رہتا ہے لیکن اس کا کام نہیں بنتا. عقل تو دونوں کے پاس تھی، محنت دونوں کر رہے تھے، یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ اللہ دکھاتا ہے کہ ہوتا ہے ہمارے کرنے سے. تمہیں دولت ملی ہے تو ہماری دی ہوئی دولت. یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم نے والی بات سب سے بڑھ کر نامناسب، سب سے بڑھ کر نامناسب، اور ہر جگہ نامناسب. صرف دولت ہی میں نہیں، کوئی بھی فضل حاصل، کسی طریقے کا فضل حاصل، وہ فضل علم سے متعلق ہو، وہ فضل زہد و تقوی سے متعلق ہو، وہ فضل عزت اور وجاہت سے متعلق ہو، کسی بھی حیثیت سے آپ دیکھیں، وہ فضل جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، اگر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کا الٹا سفر کبھی کبھی شروع کرا دیتا، اس کا پھر زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ حکم ہے کہ جو کچھ ملے اس کو اپنی طرف آدمی منسوب نہ کرے، اول تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے. کتنے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملا بےچارے، ہمیں اللہ نے بغیر استحقاق کے دے دی، کون سی محنت ہم نے کی؟ ایسی محنت تو ہم سے زیادہ کرنے والے ہیں، اور کون سی بڑی عقل ہمارے پاس؟ اس سے زیادہ سمجھ نہ جانے کتنے اللہ کے بندوں کے پاس. لیکن ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے. اور یہ ہمارے بھائی بند ہیں، بیچارے ظاہری اعتبار سے بے حیثیت نظر آتے، لیکن اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم کو دے رہا. حدیث میں آتا ہے صاف صاف یہاں پر یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ هل تنصرون الا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، تو تمہیں جو کچھ مدد ملتی ہے، جو رزق حاصل ہوتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں سے حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. دو بھائی تھے، ان میں سے ایک کماتا تھا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، دین سیکھتا تھا، اور جو کماتا تھا اس کی کمائی سے دونوں کا خرچ چلتا تھا. کچھ دن گزرے، اس کے دل میں خیال آیا کہ کماتا میں ہوں، کھاتے دونوں ہی، کیا بات، ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور یہ تو آپ کے پاس رہتے ہیں، ان کو تو موقع ہی نہیں، اور میں جو کماتا ہوں اسی سے کام چلتا ہے ہم دونوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہو. تو تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ میں کماتا ہوں، میں کرتا ہوں، یہ مناسب نہیں، یہ خیال مناسب نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. محنت آدمی اپنی کرتا ہے، وسائل کے اختیار کرنے کا اس کو حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہی اس کی محنت کبھی فائدہ پہنچاتی ہے، کبھی فائدہ نہیں پہنچاتی. ایک کو وہی محنت فائدہ پہنچاتی ہے، ایک کو وہی محنت فائدہ نہیں پہنچاتی. اس کے دسیوں واقعات ہر ایک کے سامنے ہوں گے. اسے ایک آدمی محنت کر رہا ہے اس کو مل رہا ہے، ایک آدمی وہی محنت کر رہا ہے اس کو نہیں مل رہا. یہ اللہ دکھاتا ہے کہ جو کچھ ملتا ہے تمہیں وہ اپنی محنت سے نہیں ملتا، محنت ایک ذریعہ ہے، اللہ اس کو ذریعہ بناتا ہے، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں بناتا. تو دینے والی ذات اللہ، وہ چاہے دولتیں، دنیا ہو اور چاہے وہ دولت دین ہو، چاہے وہ دولت علم ہو، یہ ساری دولتیں جو کچھ ملتی یہ آدمی کی اپنی محنت سے تنہا نہیں ملتی. اس محنت کے ساتھ جب تک اللہ کا فضل شامل نہ ہو اس وقت تک اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس کو یہاں حدیث میں واضح فرما دیا کہ کبھی تم اپنی ذات کی طرف کسی چیز کو منسوب نہ کرو. اس میں بڑا دھوکہ ہوتا ہے. آدمی بے ساختہ زبان سے کہتا میں نے کیا، میں گیا تھا اور یہ ہوا، میں نے دعوت دی اتنے لوگ آ گئے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے اتنا بڑا مدرسہ بنا دیا، میں تبلیغ میں گیا پورا گاؤں بدل دیا. اب تم نے کیا کیا؟ اللہ کے کتنے بندے سب کچھ کر کے چلے گئے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. حضرات انبیاء علیہ السلام کی دسیوں بیسیوں پچاسوں مثالیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قرآن مجید کی نص کے مطابق محنت کرتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، کتنے لوگ ایمان لائے. خود قرآن مجید یہ بات بھی فرماتا ہے کہ بہت کم اکا دکا لوگ ایمان لائے، جن کو انہوں نے کشتی میں سوار کرایا جب زبردست کشتی بنائی کے انہوں، اور تمام جانوروں کے جوڑے اور جو ایمان والے تھے ان کو سوار کرا لیا. اس کے بعد ایسا طوفان آیا کہ جو کچھ تھا سب ختم ہو، سب مریا میٹ ہو کے رہ گیا. محنت جو آدمی کرتا ہے اس کو حکم ہے محنت کرے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں، وہ نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں. انبیاء علیہ السلام سے کہا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان علیک الا البلاء، آپ کے ذمے پہنچا دینا، آپ کے ذمے پہنچا دینا، بات دوسروں تک منتقل کر دینا، ہدایت دینا تو آپ کا کام نہیں، ہدایت دینا میرا کام، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. لیکن جو ہمارا کام ہے جس کا ہمیں مکلف کیا گیا وہ ہمیں کرنا، وہ وسائل ہمیں اختیار کرنے، ہر لائن کے وسائل ہمیں اختیار کرنے. وسائل اختیار کر لینے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا. اب اگر خوب نتیجہ نکل رہا ہے ماشاء اللہ، تو اس پر یہ سمجھ لینا کہ یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے. ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے. تو ہمیشہ آدمی جب گفتگو کرے تو اس میں اپنے کام کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے، اللہ کے کرم سے ہو. ہر میدان میں اگر اس کو کاروباری لائن پر خوب ترقی ہو رہی تو میں نے نہیں کمایا، میں نے محنت کی تھی، اللہ کا کرم ہوا، یہ اللہ کا فضل ہے جو کچھ ہے. اسی طرح دوسرے میدانوں میں کوئی مدرس سے پڑھا رہا ہے ماشاءاللہ، اور کھیت کی کھیت تیار ہو رہی اور بڑے ماشاءاللہ اس سے ایسے فاضل اور عالم تیار ہو رہے ہیں جو بڑی خدمت کر رہے ہیں. اب وہ کہے کہ ماشاءاللہ یہ سب میرے تیار کیے ہوئے ہیں، ایسا نہیں، تو اللہ کا کرم ہے، یہ سب میں پڑھاتا ہوں، اللہ کا فضل ہو گیا. تو اپنی محنت کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری محنت کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا، اپنی محنت کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا کرم تھا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں عنایت فرمائی. یہ مزاج جب بنے گا تو اس میں برکت ہے، ترقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت. اور اگر خدا نخواستہ یہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پھر قبولیت نہیں ہے، اور پھر آگے اس کا جو بنیادی نتیجہ ہے وہ خطرہ ہے کہ اچھا نہیں ہے، اس کا بیڑا کہیں غرق نہ ہو جائے. آج بہت اس کا جہاز اڑتا ہوا نظر آ رہا، اس کا ستارہ بہت لگتا ہے چمک رہا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، بھائی معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہلے بھی ہے بعد میں بھی ہے، آج سب کچھ ہے، کل کیا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں. قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ آج کوئی آسمان پر ہے، عروج پر ہے، اور کل اس کا ستارہ لگتا ہے کہ گردش میں ہے اور وہ تحت السرا میں پہنچ گیا، کوئی نام لینے والا نہیں، کتنی حکومتیں آئیں چلی گئیں. اللہ یہ عروج زوال کے قصے سناتا ہے، قرآن مجید میں بہت واقعات سنائے گئے، اور اس لیے تاکہ آدمی اس پر توجہ دے، غور کرے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ حکم ہے اللہ کا جو ہمیں مکلف کیا گیا وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ سب اللہ کے حوالے ہے. اللہ جب چاہے گا ہوگا، اور جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے محنت کی نسبت اگرچہ آدمی اپنی طرف کرتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے حوالے رکھے، اور اس کی نسبت بھی اپنی طرف رکھے، وہ اللہ کا فضل اس کو قرار دیا جائے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ابغونی فی الضعفاء انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. وہی بات یہاں پر بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر گزر چکی، لیکن اس میں مزید ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو مجھے کمزوروں میں تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، اور آپ کی یہ دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، اور مسکین مجھے مار، اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے تلاش کرنا ہے تو کمزوروں میں تلاش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے، آپ کے اس کلام سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، عبدیت پیدا ہوتی ہے، بندگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آدمی اپنے کو کوئی بے حقیقت سمجھتا ہے، اپنا کوئی مقام نہیں سمجھتا، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور جب آدمی کو کوئی چیز حاصل ہو، دولت حاصل ہو، عزت حاصل ہو، یہاں تک کہ علم حاصل ہو، تو اس میں عام طور پر اس کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس کے اندر بڑائی نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو جائے، اور یہ بڑائی اس کو اکثر ہی ہوتا ہے کہ پھر ڈبو دیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مجھے تلاش کرنا ہے، ضعفا میں تلاش کرنا، اس لیے یہ چیز عبدیت کے ساتھ جڑی ہوئی. کمزور لوگ، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا حقیقت، لیکن اگر وہ دل کے لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کی سب سے بڑھ کر حقیقت اور سب سے بڑھ کر قیمت. اور اصل بات یہی ہے کہ جس کو وہ پسند کر لیں، جس کو وہ پسند کر لیں، جن کو وہ چاہیں ان کے لیے سب کچھ. ابھی جس کا اللہ ہو جائے اس کا سب کچھ. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں یہ بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ آدمی اپنے اندر عبدیت کی شان پیدا کرے، اپنے کو کمزور محسوس کرے، کبھی بھی بڑائی کا احساس نہ ہو. ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، ہم سے آگے کون ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کوئی سمجھتا ہی نہیں، بہت میں نے دیکھی ہے دنیا، بہت عقل ہے میرے پاس، بہت میں نے پڑھا، میرے پاس دولت کے خزانے، میرا جو مقام سماج میں ہے دوسرا، کہاں سے پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ میری بات ماننی چاہیے؟ یہ جو جذبات ہیں یہ آدمی کو ڈبونے والے ہیں، ڈبونے والے ہیں، یہ اسے آدمی کو بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ جن کے بارے میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ جذبات ان کو نہ جانے تحت السرا میں کہاں لے جا کر پہنچا دیں، کہاں لے جا کر پہنچا دیتے ہیں. تو اس پر بہت توجہ دینی چاہیے، اس میں ہم سے بڑی غلطی ہوتی ہے. بڑائی کا جو احساس ہے سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر نہ کوئی ہوا ہے پیدا نہ ہوگا. افضل الخلق محبوب رب العالمین، کون سی صفت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہیں تلاش کرنا ہے تو کمزوروں میں تلاش کرو، گویا کہ آپ نے کمزوروں کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. لیکن خدا نخواستہ اگر معاملہ ایسا ہو، کمزور ہے اور پھر تکبر ہے، وہ بیچارہ غریب ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، کوئی اس کو سماج میں حیثیت حاصل نہیں، لیکن جب کوئی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے تو سب سے آگے نظر آتا ہے اور اپنی پچ کرتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے. اور بعض روایتوں میں اس کا ذکر بھی ہے کہ العائل المستکبر اگر کوئی ہے، یعنی وہ محتاج ہے اور پھر تکبر اس کے اندر، ایسے شخص کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ بھی نہیں فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت میں ایسے شخص کی طرف نگاہ نہیں فرمائیں گے، سب سے بڑھ کر وہ ذلیل کیا جائے گا. تو کمزوروں کی بڑائی کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر عبدیت رکھتے ہیں، تواضع رکھتے ہیں، اپنے کو بحیثیت سمجھتے ہیں اور اللہ کو سب سے بڑھ کر یہ چیز پسند. اب کوئی صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے اور دولت والا ہے، لیکن اس کے اندر تواضع ہے، اس کے اندر عبدیت ہے، تو یہ ایسے شخص کے لیے بڑی بہت بڑائی کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے شخص کے لیے ایک مقام ہے کہ جو اصل بنیادی سبب ہے بڑائی کا، وہ سبب اس کو حاصل ہے. جو کمزوروں کو حاصل ہوتا، وہ سبب ایک مالدار کو حاصل ہے، ایک بڑے صاحب علم کو حاصل ہے. وہ علم اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت میں پھل لگے ہو، جتنے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں اور پھل نہیں ہوتے تو تنی رہتی. ایسے ہی وہ صاحب علم ہے کہ جتنا زیادہ اس کے پاس علم ہے اتنا ہی زیادہ متواضع ہے، بے حیثیت سمجھتا ہے اپنے آپ. کوئی چھوٹا چھوٹا آدمی آ جائے تو وہ اس سے بات کر رہا ہے، اس کو اپنے برابر سمجھ رہا ہے، یہ نہیں کہ میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میرے پاس کا وقت نہیں، میں کیسے بات کروں. یہ پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ کوئی باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی اور اپنی ضرورت سے اس کو آپ کو لے جاتی تھی کسی بات کرنے کے لیے اور آپ چلے جاتے. اور یہ کتنے واقعات ہیں کہ کسی نے آ کر اپنی بات کرنی چاہیے، آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے. اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کرنی ہوتی تھی، بعض مرتبہ بدو آتے دیہاتی قسم کے لوگ جو بالکل آپ کے مقام سے بھی واقف نہیں اس طرح، اور وہ ایران توران کی باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عاجزی ظاہر نہیں کی، اکتاہٹ آپ نے کبھی ظاہر نہیں کی کہ بھئی میں تھک گیا، بہت وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے بہت کام ہے، کبھی ایسا نہیں. تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم خود ہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول بس بات ہماری ہو، آپ نہیں فرماتے تھے بھئی کب تک بات کرو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبدیت کا غلبہ اور یہ چیز کتنی پسندیدہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ واحسبه انہ قال وکالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. فرمایا کہ جو بیواؤں اور مسکین کی خدمت کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، جن کا کام کوئی کرنے والا نہیں، ایک بیچاری بیوہ کسی گھر میں ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، اس کے شوہر نہیں، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، کہیں دوسری جگہ پر ہے، کوئی کام کرنے والا، کوئی جا کر اس کے گھر کا سودا لے آتا ہے، اس سے پوچھ کر اس کا کام کر دیتا ہے. اسی طرح کوئی مسکین ہے، پریشان حال ہے، اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، کوئی شخص اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فرمایا تو ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے وہ شخص جو رات میں کھا رہے اور وہ چائے نہ اور تھکے نہ, یا اس روزے دار کی طرح کہ جو مسلسل روزے رکھے افطار نہ کرے, یعنی مسلسل روزے رکھنے والا, مسلسل راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا, کتنی بڑی فضیلتیں ان کو حاصل ہیں. لیکن اگر ایک شخص ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے, کسی گھر کا سودا لا کر دے دیتا ہے جو بیچارہ ضرورت مند ہے, کوئی اس کا لانے والا نہیں, اس کے بارے میں اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کی بات ارشاد فرمائی کہ وہ مجاہد کی طرح, رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح, وہ دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح. اس کو عام طور پر معمولی کام سمجھا جاتا ہے. خدمت ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش نوازتے ہیں. کہتے ہیں مثلا مشہور ہے کہ بندگی سے عبادت سے جنت ملتی اور خدمت سے خدا ملتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت سے جو عطا فرماتے ہیں بعض مرتبہ وہ بڑی نفلوں سے عبادتوں سے نہیں ملتا. اسی لیے آپ دیکھیے جو اللہ سے بہت مقبول بندے ان کی زندگی آپ اٹھائیے تو اندازہ ہوگا کہ ان کو ان چیزوں کا بڑا اہتمام. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ہم نفل پڑھتے رہیں, ہم روزہ رکھتے رہیں, یقیناً یہ اجر و ثواب کی باتیں ہیں, لیکن اللہ کے ہاں قریب ہونے کا جو راستہ ہے سب سے بڑھ کر وہ راستہ خدمت کا ہے, وہ راستہ ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا ہے, ان کا ساتھ دینے کا ہے, کمزوروں اور یتیموں اور بیواؤں کی ضرورتوں کو سمجھنے کا ہے. اور یہ راستہ ایسا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا بہت جلد حاصل ہوتی ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ ہی عمل کرے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا نام سنا ہوگا آپ نے, اسی جگہ کے رہنے والے, اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے دین کا جو کام لیا وہ سب جانتے ہیں, تاریخ کا حصہ. ان کی تاثیر کا حال یہ ہے کہ آدمی ڈاکو و چور قسم کے لوگ آئے اور ہاتھ سے ہاتھ دیا, ان کی دل کی دنیا بدل گئی. ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تکیے پہ جب وہ رہتے تھے شروع کی بات, تو ان کا یہ معمول تھا, صبح ہوئی ہر ایک کے دروازے پہ جا کے پوچھے بھائی کچھ منگانا تو نہیں ہے, وہ کہتا شہر سے دھنیا لے آؤ, مرچا لے آؤ, گوشت لے آؤ, سارے گھروں کا سودا پوچھ پاچھ کے شہر تشریف لے جاتے پیدل, اور وہاں سے سب کا سودا خرید کر لا کے گھروں میں پہنچا دیا. اس قدر حضرت کا یہ خدمت کا جذبہ تھا, اس کے ایک دو نہیں نہ جانے کتنے واقعات. لکھنؤ تشریف لے جا رہے تھے, رفقا ساتھ تھے, دوست تھے, عموماً سب کا سامان سب کے ساتھ. تھوڑی دور چلے, کہنے لگے کہ بھائیوں ایک وعدہ ہم سے کرو کہ تم ہم جو بات کہیں گے وہ بات مانو گے. لوگوں نے کہا بھی کہو کیا کہنا چاہتے ہو, نہیں پہلے وعدہ کرو. چلو ٹھیک ہے بات مانیں گے, کہو. تو فرمانے لگے ایسا کرو تم اپنا سامان سب ہمیں دے دو اور تم چلو ہم تمہارا سامان لے کر آتے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہو, کہا بھائی تم نے وعدہ کیا. سب کا سامان خود لے لیا اور خود سامان لاد کر اور لکھنؤ تک تشریف لے گئے. ساتھ یادہ ایسے نہ جانے کتنے حضرت کے واقعات. یہاں پورا ماشاء اللہ ایک زمانہ تھا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر تھے, سینکڑوں لوگ علماء اور مشائخ اور مجاہدین سالکین موجود. اب مطبخ میں لکڑیاں ختم ہو گئی, حضرت نے کہا بھی مطبخ میں لکڑیاں ختم ہو گئی, جنگل چلنا ہے. زمانے میں جنگل ہوتے تھے, لکڑیاں کار کے لوگ لاتے تھے, پکایا جاتا تھا کھانا. اب سب چلے کڑھاری لے کر, حضرت بھی کلہاڑی لے کے چلے. لوگوں نے کہا حضرت کہاں پہ آرام فرمائے, نہیں کہا جہاں تم جا رہے ہو تو جو تمہارا کام ہو میرا کام, ہر کام میں شریک. اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی باتیں, یہ دنیاوی باتیں نہیں, یہ قرب الہی کے راستے. اللہ کے لیے اگر آدمی ان کاموں میں لگے گا اس کے کتنے فائدے. آدمی کا نفس اس سے مرتا ہے, مشیخت اللہ کو پسند نہیں, بلکہ سب سے بڑھ کر جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ عبدیت پسند, خدمت پسند. تو یہ خدمت سے معمولی چیز نہیں, قرب الہی کا ذریعہ. تو اب اگر کوئی کمزوروں کی خدمت کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہ چیز اللہ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے. دیکھنے میں وہ شخص بڑا عبادت گزار نہیں لگتا، ارے سودا لینے گیا، بازار گیا سودا لینے، لیکن بازار سودا لینے کس کا وہ سودا لینے گیا؟ ایک بیچارے ضرورت مند کی خدمت کے لیے وہ گیا. دنیا اس کو عبادت گزار نہیں سمجھتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار. تو اس حیثیت سے بھی یہ راستہ بڑا پرامن ہے، خطرات سے بہت دور ہے. اس سے تکبر کا احساس نہیں ہوتا آدمی، اپنی بڑائی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ بڑائی مٹتی ہے. اس لیے کہ آدمی جب ایسے کاموں میں لگے گا تو دن میں اس سے یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہم بہت بڑے آدمی، اور جب 100 رکعت نفل پڑھے گا تو دن میں ضرور خطرہ ہوتا ہے کہ ارے میں نے 100 رکعت نماز پڑھی، میں تو کچھ ہو گیا. اور جہاں یہ خیال آیا کہ میں کچھ ہو گیا تو سب سے نیچے گئے. اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بے حقیقت سمجھے. اللہ کے جو خاص بندے، بہت ہی اللہ کا قرب رکھنے والے، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں بے حیثیت سمجھتے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد کوئی سمجھتے ہیں کہ ہماری کیا حقیقت ہے، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ جانے کیا کیا ہم نے خرافات کی. یہ تو جو کچھ توفیق ہے اللہ نے توفیق عنایت فرما دی، ورنہ یہ تو میرے بس سے باہر تھا، میں کر ہی نہیں سکتا تھا. یہ صرف زبانی بات نہ ہو، بہت سے لوگ زبانی کرتے، ارے میں کیا ہوں، میری کیا حقیقت ہے، دل میں یہ ہے کہ سب سے بڑا تو میں ہی ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ کر دے تو فوراً اکھڑ جائیں گے، فوراً ان کا پارا گرم ہو جائے. وہ جو اپنی حیثیت سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے کچھ بھی کہہ رہے ہو، اس حیثیت کے مطابق اگر ان کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے ان کا پارا چڑھ جائے. ارے میرا، میں بڑا عالم ہوں اور میرے ساتھ ایسا کیا گیا، ارے بھائی ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے میں بڑا بے حقیقت ہوں، میری کیا حقیقت ہے. اب کیا آپ کو یہ، اگر آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ جیسے ہیں ویسا آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہم سے کہ میں نے فلاں مدرسہ قائم کیا، ساری محنت میں نے کی، مجھے نکال دیا گیا مکھی کی طرح، میرا نام بھی نہیں آتا. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں کیا، اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو آپ کو اب یہ سوچنے کی ضرورت کیا، وہاں آپ کے لیے سب موجود، آپ کی وہاں کی جو اجرت ہے وہ کوئی بھی کم نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اسی لیے کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تو آپ اسی قابل ہیں کہ آپ کو نکالا جائے. تو آپ اگر وہاں رہتے تو آپ بے برکتی آپ کی وجہ سے پیدا ہو، اچھا ہوا آپ نکالے گئے. تو یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ تو یہ شیطان یہاں آ کر ٹھوکر مارتا ہے، آدمی سوچتا نہیں، اندر سے بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اور زبان سے آدمی کہتا ہے میں تو بے حقیقت ہوں. یہ جتنے اللہ کے خاص بندے، حضرت شیخ الحدیث اپنے کو بھی سیاہ کار کہتے تھے، لکھتے تھے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ننگ یا اخلاق لکھتے تھے، ان حضرات کے ساتھ یہ چیزیں جتنی تھیں وہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی. یہ نہیں کہ بس صرف قلم چلا دیا گیا، زبان سے ایک لفظ جملہ کہہ دیا گیا، کہتے آج ہوتا ہے، آج صرف زبان سے ہوتی ہے وہ بات، اندر سے نہیں ہوتی. اور اس وقت ان کی گویا کہ حقیقت ہوتی تھی، وہ جیسا سمجھتے تھے اپنے آپ کو تو بے ساختہ ان کی زبان پر آتا تھا یا ان کے قلم پر آتا تھا. اور ایسے واقعات ہیں، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. حضرت ماں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو نہ جانے کیا کیا ہوا، جوتوں کے ہار تک پہنائے لوگوں نے، اور حضرت کے پیشانی پر بل نہیں آتا. میں تو اسی قابل ہوں، میری کیا حقیقت. آج اگر ذرا سا کوئی ادھر سے ادھر کر دے تو آدمی بالکل غصے سے بھر جائے، قابو میں نہ رہے، زبان سے چاہے جتنا کہے کہ میں بے حقیقت ہوں. تو حاصل یہ بھائی کہ خدمت ایسی چیز ہے کہ اس سے تواضع پیدا ہو، اس سے بڑائی کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے اس کی فضیلت احادیث میں بکثرت بیان کی گئی ہے، اور اللہ والوں نے اس کو اپنے لیے ترقی کا ایک راستے کے طور پر اختیار بھی کیا، خدمت کرتے تھے.